الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزوں اور بھائیوں, جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آج کل ان اجتماعات جمعہ میں خطبہ جمعہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے روز دو خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے درمیان کچھ دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے. یجلسو بینہما یقرأ القرآن و یذکر الناس, اور آپ ان خطبوں میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. خطبہ مسنونہ کے ان مسنون الفاظ کے بعد, جن کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں, اس میں رد و بدل بھی ہو سکتی ہے. بنیادی طور پر اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ کئی بار میں عرض کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اور قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت ہے. موقع و محل کے مطابق جس موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, آپ ان آیات کی تلاوت کریں گے اور ان کے حوالے سے وعد و نصیحت کریں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ایک چیز جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ملتی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے خطبے میں سورۃ قاف تلاوت فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ جمعہ میں سن سن کر ہی مجھے سورۃ الکہف یاد ہو گئی, سورۃ قاف یاد ہو گئی. تو آج میں نے سورۃ قاف ہی کا انتخاب کیا ہے کہ اسی کا مطالعہ ہم کر لیں اور اس کے ذریعے سے جو وعد و نصیحت اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے اس کو اخذ کرنے کی کوشش کریں. سورۃ قاف مکی سورت ہے اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی چار سالوں میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے, اور مکی سورتوں کے تمام مضامین اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں جمع کر دیے. ارشاد ہوا قاف والقرآن المجید. قرآن مجید کی قسم ہے, بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. اب دیکھیے, یہ ابتدائی دور میں نازل ہونے والی مکی سورتوں کا خاص انداز ہے کہ بات اشاروں کنایوں میں کی جاتی ہے, جملے مکمل نہیں ہوتے. اب کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے قرآن مجید کی, یہ یہاں واضح نہیں کیا. قاف والقرآن المجید قرآن مجید کی قسم ہے, کس بات پر قسم ہے وہ بھی نہیں بیان کیا. اب وہ پوری صورت میں آپ پڑھیں گے تو بٹوین دا لائنز وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ قسم کس بات پر کھائی گئی ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم, لیکن انہیں تعجب ہے. یہ انہیں کون ہے؟ قریش. لیکن انہیں تعجب ہے کہ کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے ان کے پاس آ گیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرشی ہیں اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو اپوائنٹ کر دیا مکے والوں کو خبردار کرنے کے لیے. اس پر انہیں تعجب ہے. بل عجیبو, انہیں تعجب ہے, ان جاہم منظر منہم, کہ آ گیا ہے ان کے پاس خبردار کرنے والا انہی میں سے، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لہذا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، بات پھر درمیان میں چھوڑ دی، اگلا جملہ کیا ہے، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ وہ بات تھی کہ جو ہر وقت جس پر بحث ہو رہی تھی، اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، کہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، اور وہ خبر کون سی ہے؟ کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. پہلے بھی وہ قاف والقرآن المجید میں صاف ظاہر ہے کہ وہی بات ہے، سارا مضمون وہی ہے کہ قرآن مجید کی قسم ہے کہ تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لیکن یہ زندہ کرنے کی خبر کون دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہیں اسی بات پر تعجب ہے کہ ہم ہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ہمارے پاس آ گیا ہے خبردار کرنے کے لیے. اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اٹھائے جائیں گے پھر. ذالک رجع بعید، یہ تو بڑی دور سے لوٹ کر آنا ہوگا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی کرنا تھا، پھر مرنا کیوں تھا؟ یہ اتنا لمبا چکر کاٹ کر پہلے مر جاؤ، مٹی ہو جاؤ، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں، اور پھر نئے سرے سے زندہ کیے جاؤ، یہ تو بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا. قد علمنا ما تنقص الارض منہم، پہلے تو ان کا ایک فوری جواب دیا کہ انہیں جو تعجب ہے کہ جب جسم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی. آپ اگر جائزہ لیں کسی مردے کا کہ پہلے زمین جو ہے اس کا گوشت کھاتی ہے، ہڈیاں برقرار رہتی ہیں، اور پھر بہت وقت گزر جاتا ہے تو ہڈیاں بھی بالکل چورا ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ زمین ان کے جسموں سے کیا کھاتی ہے، یہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے اس کا، ہم اسے ایک حکم دیں گے تو وہ زمین واپس کر دے گی. یہ ڈسکرپشن کا ایک انداز ہے، اسی بات کو کئی طریقوں سے کہا جا سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کرنا پسند فرمایا کہ زمین بھی ہماری مخلوق ہے، ہمارے حکم کے تابع ہے، اور ہمارے حکم سے ہی تو وہ کھا رہی ہے، اور کیا کچھ کھا رہی ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے. ہم زمین کو حکم دیں گے تو وہ سب کچھ واپس کر دے گی، اور ایک نیا بندہ جو ہے نئے سرے سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ینگ. ذالک رجع بعید، یہ تم کہہ رہے ہو کہ دور سے لوٹ کے آنا ہوگا، ہمیں یقین ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے. وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس ایک بڑا محفوظ ریکارڈ ہے، یعنی کتاب کے یہاں کس معنی میں آپ لیجئے، ریکارڈ کے معنوں میں لے لیجئے، ڈاکومنٹ کے معنوں میں لے لیجئے، کمپیوٹر کے معنوں میں لے لیجئے. اللہ تعالیٰ کے کمپیوٹر میں ایک ایک حساب جو ہے وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ یعنی ایک کلک فرمائے گا، فرشتے کو حکم دے گا کہ کلک کرو، اور فرشتہ وہ کلک کرے گا، وہ سب کچھ واپس جو ہے اس بندے کو دے دیا جائے گا، اور انسان قبر میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوگا. اب اصل بات کہی کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ساری، کہ ہمارے پاس ایک خبردار کرنے والا آ گیا ہے، اور یہ دور سے لوٹ کے آنا ہوگا، اصل بات کیا ہے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اصل میں یہ حق کو جھٹلانا چاہتے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا ہے. وہ حق کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے. اصل میں جھٹلانا مقصود ہے، یہ نہ سمجھو کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ٹھیک ٹھیک سمجھ رہے ہیں اس بات کو، اور ان کے دل مان بھی رہے ہیں، لیکن ہڈ حرامی ہوئی تا ٹیر، یہ اصل میں جھٹلانا چاہتے ہیں. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا ہے. فہم فی امر مریج، لہذا وہ پڑے ہوئے ہیں الجھی ہوئی بات میں، یعنی خام خواہ چھوٹے چھوٹے نقطوں پر بحث کر رہے ہیں. اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے حق کو جھٹلانا ہے. اب اس کے لیے دلائل شروع کیے کہ ان کو تعجب کس بات پر ہے، بات کن کی سمجھ میں کیا نہیں آ رہی کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے؟ اب اس کا جواب کیسے دیا جا رہا ہے؟ براہ راست یہ بات نہیں کہہ رہے, کوئی پروسیس نہیں اللہ بتا رہا کہ فلاں میکنزم کے تحت وہ زندہ ہوں گے اور فلاں کیمیکل ریئیکشن ہوگا جس سے وہ زندہ ہوں گے, فلاں چیز چھڑکی جائے گی کہ جس سے وہ دوبارہ اپنی قبروں میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذرا مشاہدہ کرو, اپنے ذہن میں یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں کیا کیا ہیں, وہ کتنا قادر ہے, کتنا کیپیبل ہے, کتنا پاورفل ہے, کیا کچھ کر سکتا ہے, سوچو تو صحیح. افلم ینظروا الی السماء فوقہم, کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان پر کبھی غور نہیں کیا؟ کیف بنیناہا, کیسے ہم نے اس کو بنایا, وزیناہا, اور کیسے ڈیکوریٹ کیا ستاروں کے ساتھ, وما لہا من فروج, اور اس میں انہیں کوئی فلو نظر نہیں آتا, کہیں وہ انگلی نہیں رکھ سکتے کہ نہیں یہ اگر ایسے ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. ما لہا من فروج, فرج کہتے ہیں دراڑ کو, ویک پوائنٹ کو, یعنی انسان کی شرمگاہ کو فرج کہا گیا ہے. کیوں؟ یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے, یہ انسان کی کمزوری ہے سب سے بڑی. تو وما لہا من فروج, کیا وہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف کہ ہم نے اس کو کیسے بلند کیا, پھر کیسے ڈیکوریٹ کیا کہ اس میں کہیں کوئی فلو نہیں ہے. والارض مددناها, رہی زمین تو اس کو ہم نے پھیلایا, سٹریچ کیا, والقینا فیہا رواسیا, اور ہم نے گاڑ دیے اس میں پہاڑ. لفظی ترجمہ ہے بوجھ, لیکن مراد کیا ہے؟ پہاڑ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جا بجا پہاڑ سیٹ کیے ہیں, اور اس کی وجہ بھی بتائی دوسرے مقام پر کہ تاکہ زمین کہیں ڈول نہ جائے. آپ کی گاڑی ببلنگ کرے تو آپ جا کے مکینک سے بات کرتے ہیں, وہ کہتا ہے جی اس کے ویل بیلنس کروا لیں. ویل بیلنسنگ کیسے ہوتی ہے کہ وہ کمپیوٹر پر چڑھا کے بتاتے ہیں کہ اس میں یہاں جو ٹائر ہے وہ ذرا اس طرف زیادہ بوجھ ہے اس کا, تو اس کے مخالف سم پر اتنا بوجھ جو ہے وہ ٹائر مین جو ہے وہ فٹ کر دیتا ہے, اور پھر چلا کے دیکھتا ہے تو وہ بالکل بیلنس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بیلنس کیا ہے پہاڑوں کے ذریعے سے. وَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور ہم نے اگائی اس میں ہر قسم کی پر رونق چیزیں. تبصرتم وذکرہ لکل عبد منیب, با سواد را کا مادہ آتا ہے دیکھنے کے لیے, بصارت, ابصار کہتے ہیں آنکھوں کو, یہاں تبصرہ آنکھیں کھولنے کے لیے, ایز آئی اوپنرز, سبق سکھانے کے لیے. تبصرتم وذکرہ لکل عبد منیب, ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے, یعنی جو اپنی غلطی نہ ماننے کے لیے تیار ہو اس کے لیے نہیں, جو رجوع کرنے والا ہو, اپنی غلطی ماننے والا ہو, اپنی کمزوری کو تسلیم کرنے والا ہو کہ نہیں نہیں او سوری مجھے پتا نہیں تھا, میں نے غور ہی نہیں کیا تھا, جو یہ مانے گا وہ تو اس کو تو سمجھ میں آئے گی. تبصرتن, آنکھیں کھولنے کے لیے, وذکرہ, اور نصیحت کے لیے, لکل عبد منیب, ہر اس شخص کے لیے, ہر اس بندے کے لیے کہ جو رجوع کرنے والا ہو. من السماء ماء مبارکاً, اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا برکت والا, فانبتنا به جنات وحب الحصید, پھر ہم نے اس سے باغ اگائے اور اناج جس کا کھیت کاٹا جاتا ہے. والنخل باسقات لها طلع نضید, اور کھجوریں لمبی جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں. رزقا للعباد, بندوں کے کھانے کے لیے, بندوں کو پروائیڈ کرنے کے لیے, مراد کیا ہے؟ بندوں کے کھانے کے لیے. واحیینا به بلدۃ میتا, اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا. کذالک الخروج, ایسے ہی اے انسانوں تمہارا بھی زمین میں سے زندہ ہو کر نکلنا ہوگا. قرآن مجید کا اس پہلو سے جائزہ لیجئے تو بڑی ایک عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ قرآن مجید میں بالعموم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، ہوائیں، بارشیں، چیزوں کا اگنا اور ہواؤں کا چلنا، پرندوں کا اڑنا، جانداروں کا زمین میں پھیلا ہوا ہونا، انسانوں کو بنانا، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں جن کا بار بار ذکر آتا ہے. لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا یہ سارا بیان ختم ہوگا اس بات پر کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا تم یہ عالم دیکھ رہے ہو، تمہیں کیوں شک ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جو تمہیں پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، جو اتنی بڑی کائنات پیدا کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. پہلے بھی تو زندگی جو اس نے عطا کی تھی وہ تم سے سیکھ کر تھوڑا کی تھی، اس کا اپنا علم تھا، اس کا اپنا فیصلہ تھا، اس کی اپنی قدرت تھی جس سے تم پہلی بار پیدا ہوئے تھے. تو تمہیں کیوں شک ہے، تمہیں کیوں پریشانی ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جیسے اس نے پہلی بار تمہیں بنایا اور زندہ کیا تھا، زندگی بخشی تھی، وہ دوبارہ بھی تمہیں موت کے بعد زندہ کر سکتا ہے جب چاہے اور جیسے چاہے. تو فرمایا کذالک الخروج، ایسے ہی نکلنا ہوگا. اس کے بعد فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، ان سے پہلے یعنی مکے والوں سے پہلے، یہ کوئی نئے نبی کے لیے نہیں ہے. ہر دور میں جو کافر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، وہ نئے نئے دلائل لے کر آتے ہیں اپنے خیال میں کہ وہ شاید کوئی بڑی نئی بات لے آئے ہیں. حالانکہ آپ قرآن مجید کو اگر اس پہلو سے پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی سوال کھڑے کیے جاتے ہیں وہ سارے سوالات پہلے سے قرآن مجید میں مینشن ہیں، ان کے جواب بھی دیے گئے، ان کو رسپونڈ بھی کیا گیا. تو فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، جھٹلا چکے ان سے پہلے نوح کی قوم، کنویں والے اور قوم ثمود، و عاد و فرعون، قوم عاد بھی جھٹلا چکی، فرعون بھی جھٹلا چکا، اخوان لوط اور لوط کے بھائی بھی جھٹلا چکے، و اصحاب الایکہ و قوم تبع، اور جنگل والے بھی جھٹلا چکے اور تبع کی قوم بھی جھٹلا چکی. آٹھ کا ذکر کر دیا، یعنی کوئی نئے نویکلے نہیں ہیں یہ انکار کرنے والے، ان جیسے بہت دیکھے ہم نے. اشارہ کدھر ہے کہ جو اتنے اتنے طاقتور تھے ان سے کہیں زیادہ ہنر مند تھے؟ یہ تو ہیں سکی چودر. قریش کے پاس ہے کہ تھا کیا؟ نہ کوئی ہنر تھا، نہ کھیتی باڑی کرتے تھے وہ، کچھ پروڈیوس کرتے تھے، باقی چودر بڑی تھی ان کے اندر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ فلاں قوم کے دیکھو کہ وہ کیسے گھر بناتے تھے، پہاڑوں کو کارو کر کے، پہاڑوں کو تراش تراش کر. وہ فلاں کو دیکھو، اس کی کتنی بڑی بادشاہی تھی. فرعون کو دیکھو، یہ فرائنہ کے نشانات جو ہیں اہرام مصر آج بھی ونڈرز آف دی ورلڈ میں شامل ہیں، ان کی طاقت و قدرت کا اندازہ لگاؤ، لیکن ہمارے سامنے دم نہیں مار سکے. تو کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، اصحاب الرس و ثمود، و عاد و فرعون و اخوان لوط، و اصحاب الایکہ و قوم تبع، کل ان کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھوٹا قرار دیا. جھٹلانے کے معنی کیا ہے؟ جھوٹا قرار دینا. فحق وعید، تو پھر حقیقت بن گئی میری ڈانٹ، یا سچ ہو گیا میرا وعدہ کہ میں کافروں کو نیست و نابود کر دوں گا. افا اجینا بالخلق الاول، یعنی بات وہی ہے، پھر پھر کر وہی بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا. افا اجینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، اصل میں یہ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں جس کو یہ خود سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، خود اس کو سلجھا نہیں سکتے. یعنی سوال اٹھاتے بھی ہیں لیکن پھر نہ اسے خود سلجھا سکتے ہیں اس آبجیکشن کو، اور نہ ہی وہ اس کو سلجھانا چاہتے ہیں، ایک الجھی ہوئی بات میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیہ کرتا ہے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ انسان کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کے اندر شہوت ہے، اس کے اندر ذرا چودراہٹ کی خواہش ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ دوسروں پر اپنا روب جمانا چاہتا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. اب انسان کی شارک جو ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ انسان کے دل کے اندر سے نکلتی ہے، تو وہ تو گویا دل کا حصہ ہے، لیکن دل کی ایکٹیویٹی جو دل کے اندر ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کو شارک سے بھی زیادہ معلوم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اس کے دل کے اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی انسان خود اس کے دل میں کیا کیا جذبات ہیں، کیا کیا تلاطم برپا ہیں اس کے دل میں، انسان کو خود اتنے معلوم نہیں ہیں جتنے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب لے جاتے ہیں، جب لیتے جاتے ہیں دو لینے والے، اذ یتلقی المتلقیان، جب دو لینے والے لیتے جاتے ہیں، عن الیمینی وعن الشمالی، دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے یہ فرشتے، قعید بیٹھے ہوئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ایک راہ دیکھنے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، اور کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے ہم. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ یعنی اس ریکارڈ کی حفاظت کے لیے فرشتے بھی بٹھائے ہیں، لیکن ریکارڈ کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ اب آج کے اس سائنسی دور میں، کمپیوٹر کے دور میں، ہمیں یہ سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہر طرف یہاں الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہیں، اور ابھی اپنے موبائل فون پر آپ وائی فائی آن کریں گے تو آپ کو بتا دے گا آپ کا فون کہ کون کون سے سگنلز یہاں پر ہیں، اور اگر آپ کے پاس پاسورڈ ہو تو آپ وہ پاسورڈ کریں گے تو آپ ایک دم جو ہے وہ اس پوری فضا میں پھیلی ہوئی سب کی سب جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. اب تو یہ کوئی ایمان لانا اس پر مشکل ہے ہی نہیں. تو کہاں کہاں ہمارے جسم کے اندر وہ چیز کہاں کہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اسے کہاں کہاں ریکارڈ کر رہا ہے نا؟ یعنی آپ جو بھی الیکٹرانک میلز، ای میلز کرتے ہیں، یا آپ ان الیکٹرو میگنیٹک ویوز پر سوار ہو کر جو جو کچھ دیکھتے ہیں، جو جو کچھ سنتے ہیں، سب کچھ ریکارڈ میں ہے کہ نہیں؟ وہ بڑے سرور میں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور آپ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پر جتنا زیادہ قابو پا لیں گے یہ شاید آپ کو ہزار سال پرانا ریکارڈ بھی جو ہے وہ بھی فراہم کر دے گا. سوال تو صرف اتنا ہے کہ آپ کو ان ویوز پر کتنا کنٹرول ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ویوز بنائی ہیں، انسان نے تو نہیں بنائی، انسان نے تو دریافت کی ہیں، اور جو ان کا بنانے والا ہے وہ ان کو کہاں 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 سے اس کا ریکارڈ اکٹھا کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے مشکل نہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق. دیکھیے دو بڑی حقیقتیں ہیں، قیامت اور موت. قیامت کے ماننے والے بھی ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میرے دادا آج موجود نہیں ہیں، میرے والد آج موجود نہیں ہیں، میری والدہ آج موجود نہیں ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا، اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا ہے، میرے بہت سے دوست، میرے کلاس فیلوز آج موجود نہیں ہیں، ہمارے کئی پڑوسی، ارد گرد کے رہنے والے، ملنے والے رشتہ دار آج موجود نہیں ہیں۔ تو موت ایک ایسی حقیقت کا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو پہلے اس کا ذکر کیا، وجاءت سکرت الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی تو سچ مچ آ گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت ہی وہ چیز ہے جس کو تو ٹالتا رہتا ہے، ابھی نہیں مرنا، ابھی نہیں مرنا، فٹنس کے پروگرام، دوائیں، طاقت، صحت کو بحال رکھنا، کن چکروں میں، ابھی نہیں مرنا۔ لیکن سب کے باوجود موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو ذالک ما کنت، جات سکرت الموت بالحق، موت کی بے ہوشی تو سچ مچ آ گئی، اور یہ وہ چیز تھی جسے تو ٹالتا رہتا تھا۔ وہ نفخ فی الصور، یعنی موت کے بعد سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، یہ دوسری دفعہ کا جو سور پھونکنا ہے اس کا ذکر ہے۔ پہلی مرتبہ تو یہ کائنات جو ہے وہ تباہی سے دوچار ہوگی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل میں پھونک ماریں گے، بگل بجائیں گے، لیکن جب دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بگل بجائیں گے تو ہم سب اپنی قبروں میں سے اٹھ کر نکل کھڑے ہوں گے۔ ذالک یوم الوعید، یہی وہ دن ہے کہ جس سے ڈرایا گیا تھا۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر شخص آئے گا، حاضر ہوگا اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ عدالت میں ایسے ہی پیش کیا جاتا ہے مجرم کو، ایک سپاہی ہتھکڑی لگا کے لاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ مثل لے کے آتا ہے تھانے سے ساتھ کہ اس کے خلاف جرائم یہ یہ ہیں۔ تو کچھ ایسا ہی ہوگا وہاں پر، دو فرشتے انسان کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، ایک ہتھکڑی والا، ہانکنے والا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، پروزیکیوٹ کرنے والا ہوگا۔ لقد کنت فی غفلت من ھذا، پوچھا جائے گا اس سے، کہا جائے گا اس سے، تو اس سب سے غافل تھا۔ لقد کنت فی غفلت من ھذا فکشفنا عنک غطاک، تو آج ہم نے سارے پردے اٹھا دیے ہیں، آج سارے پردے اٹھا دیے ہیں تجھ سے، فبصرک الیوم حدید، آج تیری نظر بہت تیز ہے، اب کر انکار، اب بھی کہو کہ موت کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے۔ وقال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، یعنی یہ قرین جو ہے، یہ اور دوسری صورت میں ذکر ہے اس کا، کہ ہر شخص کے ساتھ ایک اس کا ساتھی ہے جو اللہ نے لگایا ہوا ہے شیطانوں میں سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تو ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، آپ کے پاس بھی، آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان لگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہوا ہے۔ وقال قرینہ، تو اس کا ساتھی شیطان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہے گا، سوری، یہ دو فرشتوں میں سے جو گواہی دینے والے، پہلے اس کا ذکر ہے، وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، فرشتہ بولے گا جو اس کو ساتھ لے کے آئے گا، یہ ہے وہ سب کچھ جو میرے پاس ہے، یہ حاضر ہے، یعنی عدالت میں پیش کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، القی فی جہنم کل کفار عنید، تو تم دونوں ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے اور مخالفت کرنے والے کو۔ مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، خیر سے روکنے والے، معتدن، حد سے بڑھنے والے، مریب، شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کو۔ یہ جب عدالت میں پیش ہوگا اس کا مقدمہ، تو اللہ تعالیٰ دونوں فرشتوں کو حکم دے گا، القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب، کہ ڈال دو تم دونوں اس کو، ڈال دو یعنی مراد تو ہوگا اس کو، لیکن الفاظ کیا ہوں گے، ہر ناشکرے اور انعاد مخالفت کرنے والے کو، جو خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والا ہے. الذی جعل مع اللہ الہ آخر، وہ کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ بناتا رہا ہے، عبادت کے لائق قرار دیتا رہا ہے. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو تم دونوں اس کو بدترین سخت ترین عذاب میں جھونک دو. قال قرینہ، اب یہ دوسرا قرین ہوگا جس کا ذکر دوسرے مقام پر ہے، جو شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. قال قرینہ، تو شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے اللہ یہ سب سرکشیاں جو اس نے کی ہیں، جو تیری نافرمانیاں کی ہیں، کے لیے مجبور نہیں کیا، ربنا ما اطغیتہ، میں نے اس سے یہ سرکشی نہیں کروائی، ولیکن کان فی ضلال بعید، اصل میں یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور نکل گیا تھا. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لا تختصموا لدیا، میرے پاس آ کر میری عدالت میں جھگڑو مت. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کر دیا تھا. وعید کے معنی وعدہ بھی ہیں اور ڈانٹ بھی ہے. میں نے تمہیں آج کے دن کے بارے میں پہلے وارن کر دیا تھا، لہذا یہاں آ کے جھگڑو نہیں. اچھا، اب جھگڑے سے ایک بات خود بخود سامنے آ گئی کہ انسان جو، یہ دوسری صورتوں میں ذکر بھی ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کہے گا، ریپرزنٹیشن کرے گا کہ اللہ اصل میں اس نے مجھے گمراہ کیا. کہیں ذکر ہے کہ وہ لوگ کے جو سرداروں کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، لہذا انہیں دگنا عذاب دے. تو جواب میں سردار کہیں گے، کس بات کا دگنا عذاب، ہم نے تو صرف انہیں ٹیمپٹیشن دی تھی، لالچ دیا تھا، راستہ دکھایا تھا برائی کا، لیکن ہم نے انہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، یہ خود اپنی آزاد مرضی سے ہمارے پیچھے لگے تھے، لہذا یہ خود مجرم ہے. یہاں الفاظ کیا ہیں کہ شیطان کہے گا کہ ما اطغیتہ، میں نے ان سے سرکشی نہیں کروائی، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود گمراہی میں بہت دور نکل گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، لا تختصموا لدیا، میری عدالت میں، میرے پاس یہاں جھگڑو مت. فقد قدمت الیکم بالوعید، اس لیے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کر دیا تھا. ما یبدل القول لدیا، میرے ہاں فیصلے بدلا نہیں کرتے. ما یبدل القول لدیا، میرے پاس بات بدلا نہیں کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے. وما انا بظلام للعبید، اور میں بندوں پر زیادتی کرنے والا بھی نہیں. زیادتی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ نے جرم نہ کیا ہو، آپ پر خام خواہ کوئی جرم جو ہے وہ ڈال دیا جائے. آپ نے جرم ایک کیا ہو، لیکن جب آپ ایف آئی آر نکلوائیں تو معلوم ہو کہ چار دفعے لگی ہوئی ہیں آپ پر. قیامت کے دن ایسا نہیں ہو سکتا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو اپنے سامنے پائے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کوئی ذرا برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اسے دیکھے گا کہ اس کے ریکارڈ کے اندر بالکل پوری پوری وہاں درج ہو کی ہوئی ہوگی. تو میرے ہاں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے ہاں فیصلے بدلا نہیں کرتے، اور میں بندوں پر زیادتی کرنے والا بھی نہیں ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا تقریباً جزو لا ینفق جو تھا وہ سورہ قاف تھا. اور اگر آپ اندازہ لگائیں کہ سورہ قاف اگر واقعی آپ ہر جمعے کو سن لیں یا پڑھ لیں، اور تو کچھ نہ کچھ سمجھ بھی آئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نصیحت کی ضرورت ہے انسان کو. بہت جامع صورت ہے، جھنجھوڑ دینے والی صورت ہے، انسان کے سارے ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے، کہاں کہاں ویک پوائنٹ ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں، سب سے بڑی چیز کیا ہے پوچھنے والا کوئی. اور اگر یہ چیز جو ہے وہ انسان کے دل میں اتر جائے، یاد رہے، راسخ ہو جائے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کا حساب دینا ہے، تو انشاءاللہ اسی سے سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سلیکشن غلط تو بہت دور کی بات ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ بھی سجیسٹ نہیں کی جا سکتی کہ اچھا یہ اضافہ کر دیا جاتا تو اچھا تھا، کر سکتے ہیں ہم؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے اس صحابی کے بقول کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں سورۃ قاف تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ہمیں نصیحت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالی ہمیں بھی اس سورت سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.